खुले आँख सुनले आला कहते कहते खुले आँख सुनले आला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ۔
اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے۔
وما دعاء الكافرین الا فی ضلال۔
اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے۔
وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال۔
اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام۔
قل من رب السماوات والارض قل اللہ۔
تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا، تم خود ہی فرماؤ اللہ۔
قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لئن انفسهم نفعا ولا ضرا۔
تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے ہیں؟
قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور۔
تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور انکھیارا، یا کیا برابر ہو جائیں گے اندھیریاں اور اجالا؟
ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔
کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا؟
قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔
تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔
انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا۔
اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہ نکلے تو پانی کی رو یعنی دھار اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی۔
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔
اور جس پر آگ دہکاتے ہیں گہنا یعنی زیور یا اور اسباب بنانے کو उससे भी वैसे ही झाग उठते हैं।
कذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ,
अल्लाह बताता है कि हक और बातिल की यही मिसाल है।
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ,
तो झाग तो फूक कर दूर हो जाता है और वो जो लोगों के काम आए जमीन में रहता है।
कذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ,
अल्लाह यूं ही मिसालें बयान फरमाता है।
صدق الله العظيم,
सुभान अल्लाह। कुरान करीम में जो मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उनसे सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन अलैहि व अला आलिही अफजल सलावात व तस्लीम। आज हमने जो प्रोग्राम का उनवान और मौजू रखा है वो है मेराज मुस्तफ़ा और हमारी जिम्मेदारियाँ। इस उनवान को हम लेकर के इंशाअल्लाहुल करीम चलेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे रिफ़अत का जिक्र है, जैसे आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शानदार सफ़र का जो है वो बयान समाप्त फरमाया है, वैसे ही वाक़या मेराज के अंदर हमारे सीखने के लिए और हमारी गाइडेंस के लिए भी बहुत कुछ है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। आबे कौसर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से मिलेगा, किन खुश नसीबों को मिलेगा, क्या इनाम करेंगे, क्या काम करेंगे तो उनके ऊपर ये इनाम होगा, क्या काम करेंगे तो उन पर ये इनाम होगा कि उनको आबे कौसर मिलेगा, इंशाल्लाह कुछ इसका भी बयान करेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ समात का भी बयान करेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ने इस रात में कुछ लोगों को अजाब के अंदर गिरफ्तार भी देखा, तो वो क्या काम करते थे कि वो अजाब का गिरफ्तार हुए, इंशाअल्लाह करीम इसका भी आज जिक्र प्रोग्राम के अंदर शामिल रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब नाजिल हुआ और जिनको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब में देखा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों के गिरोह में शामिल ना फरमाए और हमें उन कामों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का नतीजा बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहमत फरमाए। अदनान शेख भाई से कलाम सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबी मुहम्मदिन सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन। पूछते क्या अरे अर्श पर यूं गए मुस्तफा क्यों, पूछ जहाँ जले कोई ब بتا کیا کیوں صلی علی کریم نا صلی علی محمد قصر دنا کرا قصر دنا کے راز میں عقل سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں روح قدس سے پوچھئے کہ تم نے بھی کچھ سنا صلی علی کریم نا صلی علی محمد صلی علی شفیع نا صلی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ فرش عرش پہ تازہ چھیڑ فرش لگائیے تیری ہدا ستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہدا ستان صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میں نے کہا کہ جل
در خواب میں صبح و نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کیوں صبح و نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کیوں پڑھیے صلی اللہ شفیع صلی اللہ کریم نا صلی کے مہک میں پھول کی گرنے لگی صبا کیوں صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد دل کو دینو ردا پھر میں فدا دونیم کر باغ میں شکر ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کیوں صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد اور جو کہے شعر جلوائے زمزمائے رضا کیوں صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد
واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام ہے امام اہل سنت کا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی عدنان بھائی کیف کے پر جہاں جلے مقام این و متا، مقام این و متا
کہاں تھا،
کہاں تھا؟ اللہ اکبر، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک
کہاں تھا،
ہاں ہاں سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی رفعتیں، ایسی شانیں، ایسا مقام، ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو مخلوق خدا میں صرف محبوب خدا کا ہی حصہ ہے.
واہ واہ سبحان اللہ،
جو مخلوق خدا میں محبوب خدا, خدا, خدا کا ہی حصہ ہے سبحان اللہ. اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا اونچی شان والا اور مہربان نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ایک آپ بات دیکھیں، کیا کمال مہربانی ہے، یعنی یہ جو حضور کا انداز ہے نا، اسی پر امتی تو جسے یوں بولے کہ بس اسی پر فدا ہو جائے.
واہ،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی شریف میں ہیں، اور مسجد اقصی شریف میں یہ کائنات کے چنیدہ برگزیدہ لوگ ہیں.
واہ،
آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی ان کے مماثل عام بندہ ہو سکتا نہیں. نبی جو ہے نا، نبی نبی کے برابر غیر نبی برابر تو کیا قریب قریب بھی نہیں ہو سکتا.
واہ،
یہ نبی کی شان ہے جس کو اللہ نے مقام نبوت عطا فرمایا ہے. تو ایسے پاک لوگوں کا اجتماع، اور ان پاک لوگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا بھی ذکر خیر فرمایا،
سبحان اللہ،
اپنے غلاموں کو بھی یاد فرمایا، ہم الاولون والآخرون، یہ اول بھی ہیں اور کیا ہیں، آخر بھی ہیں. اپنی امت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اول کیسے ہیں اور آخر کیسے ہیں، بھئی ایک ہی شے اول بھی ہو اور آخر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. آخر ہیں نمبر کے اعتبار سے، آخر ہیں نمبر کے اعتبار سے، کہ پہلے جناب جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی قوم جو ہے وہ ہم سے نمبر کے اعتبار سے کیا ہے،
پہلے
ہے، ٹھیک ہے. اس سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ ہم سے کیا ہے، نمبر کے اعتبار سے پہلے ہے. تو ہم آخری نبی کے امتی ہیں. اب ہماری امت کے بعد، حضور کی امت کے بعد خالد بھائی کوئی امت نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گئے، آخری ہو گئے. اور اول کیسے ہوئے، اول ایسے ہوئے کہ جنت میں جانے والے سب سے پہلے حضور کے غلام ہوں گے.
سبحان اللہ،
کیا کمال مہربانی ہے حضور کی. خالد بھائی، خرم بھائی،
بالکل بالکل سلمان بھائی، ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں شامل فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونا ہمارے لیے بڑے ہی فخر کی، بڑے ناز والی بات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ عظیم ذات ہیں کہ جنہوں نے رب کریم کو، قرآن کریم میں جس طرح سے ہے نا، اللہ پاک نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے مومنوں کو خرید لیا اس لیے کہ وہ کہ ان کے لیے جنت ہوگی، ان کی جان اور وہ ان کی جان اور مال کو اللہ پاک نے خرید لیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جان اور مال کا سودا جنت کے بدلے کرانے والے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اس جس کے بدلے سودا ہوا ہے اس جنت کو بھی آقا کریم علیہ السلام دیکھ کر آئے ہیں. اور وہ رب جس کے اوپر ایمان لانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے ہیں اس رب کو بھی دیکھ کر آئے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نے جو جنت دیکھی اور جنت کے اندر جو چیزیں ملاحظہ فرمائی، اگرچہ جنت کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بہت تھوڑی ہیں جو روایات ہم پڑھتے ہیں
جی،
لیکن وہ جو تھوڑی سی بھی روایات ہیں اگر ہم ان کی طرف سلمان بھائی دیکھیں
جی
تو ہم حیران رہ جاتے ہیں اور دل مچلنے لگتا ہے کہ کاش اللہ پاک ہمیں اس جہاں میں پہنچا دے کہ جو اتنی عظمت والی اور اتنی حسین شے ہے. سلمان بھائی، حدیث پاک، احادیث کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر تشریف لے کر گئے، جنت کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مناظر ملاحظہ فرمائے وہ دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ جنت کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں کی جو گھاسیں، وہ جو مٹی جو ہے وہ مشک کی ہے، اتنی مشک، اتنی مہنگی، انتہائی مہنگی خوشبو ہے اس کی، تو وہاں کی مٹی ہے.
اللہ،
اور سنگریزے جو ہمارے یہاں پتھر پڑے ہوتے ہیں تو وہاں کے جو سنگریز ہیں وہ تو موتیوں کے سنگریز ہیں.
اللہ،
اور پھر یہ تو بخاری شریف کے حوالے سے آیا. پھر اگر ہم دلائل النبوہ للبیہقی میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جنت کی نہروں کا بھی ذکر کیا، ایسی ایسی نہریں، اتنی حسین نہریں کہ ایک نہر کے بارے میں فرمایا کہ چار نہریں ہیں جنت میں، اس میں سے پہلی نہر کون سی؟ پانی کی نہر، اور پانی کی بھی ایسی نہر ہے کہ جس کے جو کبھی یعنی کہ خراب نہیں ہوگا، تو انتہائی حسین جس وہ پانی کی نہر ہے، اور پھر دودھ کی نہر ہے جس کا ذائقہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی بدلے گا نہیں، پھر اس کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہد کی نہر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب طہور کی نہر کا ذکر کیا کہ وہ ایسی نہر ہے کہ جس کے اندر محض ذائقہ ہے یعنی مزہ ہے، اور اس کے اندر یعنی نشے والی کوئی بات کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر نشہ نہیں ہوگا،
خرابی
نہیں ہوگی،
بدبو نہیں ہے اس میں،
ہاں اس کو یعنی کہ شراب کہیں یا شربت کہیں اللہ ہی جانے، ہم بہرحال جنت کی جتنی بھی نعمتیں اس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، یہ تو بس ہمارے ہم جن چیزوں کو اپنے قریب سے جانتے، جیسے دودھ کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، اسی طریقے سے پیاس کے اندر میٹھا پانی جو ہمیں ملتا ہے اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے، تو یہ جو ہماری عقلیں ہیں جس کے قریب ہیں تو ان کے ناموں سے ہمیں ذرا جنت کی آشنائی کروائی گئی ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو جنت کی کسی چیز کو کسی چیز سے نسبت ہی حاصل نہیں ہے، یہ جو روایت میں ذکر کر رہا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وہاں انار ہیں وہ تو ڈول کی طرح ہیں،
اللہ
اور
اللہ
وہاں پر جو پرندے ہیں وہ تو اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں،
اللہ
اتنے
اللہ
بڑے بڑے پرندے اور اتنی عظیم الشان نعمتیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جنت،
بندے بھی تو عام طرح کے نہیں ہوں گے، یہ بھی تو بات ہے،
بالکل
جنت یہ بھی ایک بات ہے، اور پھر جیسا پروٹوکول ہے جیسا انداز ہے، بس یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ذوق کے لیے ہی ہے کہ بندہ تھوڑا اپنا کچھ امیجینیشن بنا لے، پر ہے کیا ہے تو خالد بھائی جائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ حضور کے صدقے میں، سنیں ذکر جنت کی نعمتوں کا، سبحان اللہ،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت میں جب آپ تشریف لے کر گئے نا وہاں آہٹ بھی ملاحظہ فرمائی تھی، آپ نے کچھ سنی تھی کہ کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں،
جی
تو نبی کریم علیہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آہٹ سے متعلق حضرت بلال، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آہٹ کے متعلق پوچھا تو آپ کو آقا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی حضور یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے یہ قدموں کی یہ آہٹ کی آواز ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون سا تمہارے پاس ایسا عمل ہے جس کو کون سا تم ایسا کام کرتے ہو جس کی قبولیت کی تمہیں جس کے ثواب کی تمہیں سب سے زیادہ امید ہے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا اور تو کوئی عمل نہیں بہرحال اتنا ہے کہ جب بھی میں دن رات میں جب بھی غسل کرتا ہوں یا وضو کرتا ہوں تو میں جتنا اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں لکھا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے میرے لیے مقدر فرمایا میں اتنی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، تو یہ جو عمل ہے اتنا حسین عمل ہے کہ ہم وضو کریں یا پھر ہم یہ غسل کریں ابھی تری باقی ہو اور اس حال میں ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، یہ تحیت الوضو کہلاتا ہے، تو یہ عمل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید ہے کہ اس امید اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین یعنی میرے مجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم مجھے یہ عمل بتاؤ کہ میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تو آپ نے یہ عمل بتایا تھا، تو اتنا حسین یہ عمل ہے، تو یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا کہ حضرت بلال حبشی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے آگے جو جانے کا جو معاملہ ہے
جی
یہ ایسا ہے جیسے خادمانہ شان والا ہے، ان کو یہ شان اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ خادمانہ شان کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چلیں گے، جس طرح کوئی بہت عظیم الشان کوئی شخصیت آگے چلتی ہے تو پروٹوکول کے لیے یا ان کی سواری کو لے کر چلنے والے جو آگے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح جو خدام کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ شان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور یہ جو معاملہ ہے یہ مستقبل کا معاملہ ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا گیا، فرماتے ہیں کہ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ہے کہ حال تو حال ہے آقا کی نگاہ سے مستقبل بھی پوشیدہ نہیں، جو آئندہ ہونے والا معاملہ تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی شب ہی دکھا دیا گیا، اور پھر یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جانا ہے یہ خادمانہ شان سے جانا ہے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی کہ پہلے جا رہے ہیں، بلکہ یہ پہلے جانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے، آپ ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن جو خدام جو آگے جاتے ہیں ان کا پہلے جانا وہ بطور پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پروٹوکول کے لیے آگے آگے ہوں گے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، ان کو ثواب میں اتنا عظیم و شان نعمت ملی تو کوئی بعید نہیں، اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی اس کے بدلے ہمیں یہ ثواب کے طور پر کوئی نہ کوئی مرتبہ عطا فرما دے اگر ہم اس عمل کی پابندی کریں، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی محل ملاحظہ فرمایا جو انتہائی اونچا تھا اور اس کے اوپر غلاف جو ریشم کے اس پہ لگے ہوئے تھے. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر گنبد نما یعنی خیمے ملاحظہ کیے جو آئمہ اور موذنین کے لیے تھے. آپ نے استفسار فرمایا کس کے لیے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے, یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے آئمہ اور موذنین کے لیے. تو اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی چیزیں ملاحظہ فرمائی. اب جنت کی نعمتوں کی کیا بات کریں, بہار شریعت کے اندر ایک میں نے روایت پڑھی کہ جنت کی وسعتیں کتنی ہیں یہ تو اللہ ہی جانے, اللہ کا حبیب جانے جس نے دیکھی. لیکن جو جنت کے درمیان جو دو درجے ہیں جنت کے, ویسے تو جنت کے 8 درجے ہیں نا, جو دو درجے ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ اتنا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا گیپ ہے.
اللہ,
زمین اور آسمان کے گیپ کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں, کروڑوں لائٹ ایئر سال بھی گزر جائیں نا تو بھی ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. لائٹ ایئر ایک سیکنڈ لائٹ ایئر کا اتنا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ اگر رفتار کسی کو ملے اور دنیا کا وہ چکر لگائے تو 7.5 مرتبہ چکر پورا کر لے, اور وہ ایک دو دن نہیں, ایک دو سال نہیں, وہ کروڑوں سال تک سفر کرتا رہے تو ستاروں کے جہاں تک, ابھی ستارے جو بڑے بڑے ہیں وہاں تک پہنچے گا, تو ستاروں کے جہاں سے آگے بڑھ کر جو آسمان آتا ہے تو وہ کتنا فاصلہ ہے یہ اللہ ہی جانے. ورنہ یہ جتنا بھی فاصلہ ہے یہ تو صرف وہ فاصلہ ہے کہ جو جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان ہوگا, اور اس پورے اس درجے کا کتنا فاصلہ ہے
یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیا بات ہے. اور یہاں ایک اور بات بڑی پیاری, اللہ اکبر, آپ دیکھیے کہ ایک چیز خالد بھائی سمجھنے کی اور سوچنے کے لیے ہے, اللہ ہم سب کو عقل و شعور نصیب فرمائے,
آمین.
آپ یہ دیکھیے کہ زمین سے جنت کا فاصلہ زیادہ ہے یا یہ زمین کے جس بھی خطے پہ ہم رہ رہے ہیں اس سے مدینہ شریف کا فاصلہ زیادہ ہے؟ یقیناً جنت کا فاصلہ ہی زیادہ ہے. تو جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پھر اندہا جنت المأوی ہے جی, وہاں پر وہ محبوب جو قدموں کی آہٹ سن سکتا ہے, قدموں کی آہٹ, قدموں کی آہٹ, آپ اندازہ لگائیں کتنی معمولی آواز ہوتی ہے قدموں کی آہٹ. لوگ بعض وقت چل رہے ہوتے ہیں تو آواز چلنے کی عموماً بعض کا لوگوں کو سنائی نہیں دیتی, لیکن قدموں کی آہٹ یہ حضور سن رہے ہیں کہاں؟ جنت میں. جو محبوب قدموں کی آہٹ جنت میں سن سکتے ہیں وہ محبوب مدینہ منورہ میں اپنے مزار فیض الانوار میں پوری دنیا میں غلام جہاں بھی ہے وہاں سے درود پیش کر رہا ہے وہ درود بھی سماعت فرما سکتے ہیں.
سلمان بھی ایک بات اور ایڈ کروں گا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے وصال ظاہری سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کو, تو آپ کا کریم علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمایا تھی, وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْعَمَآنِ, خدا کی قسم میں یہاں سے ابھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں.
سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر,
ملکوت
و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں.
سبحان اللہ. اسی پر ایک میں بھی شعر عرض کروں,
ارشاد,
نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے, خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے, دو عالم جو کچھ خفی و جلی ہے, دو عالم جو کچھ خفی و جلی ہے, خفی چھپا ہوا ہے اور جلی کیا ہے سب کے سامنے. سبحان اللہ.
کیوں ظاہر نہ ہو, کیونکہ نبی رازدار مع اللہ علی,
اللہ اللہ,
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازدار ہیں
جی.
اللہ کریم جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شان وہ عظمت عطا فرمائی جو کسی دوسرے کے حصے میں نہ آئی, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہے تھے, میں چاہ رہا تھا کہ اس مضمون کو بھی ساتھ لیتا چلوں
جی.
کہ واقعہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ شریف پہنچتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو حضور سے پہلے دنیا میں آ گئے تھے مسجد اقصیٰ میں بھی انہیں حضور سے پہلے پہنچایا گیا ہے, پہلے موجود ہیں. اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح دنیا میں ان کے قائد و امام بن کے تشریف لائے, مسجد اقصیٰ میں بھی ان کی قیادت اور ان کی امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے یہ مقام و مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انبیاء کرام علیہم السلام نے مختلف خطبے ارشاد فرمائے.
اللہ
تبارک و تعالیٰ کے انبیاء خطبے ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں, خلیل اللہ ہیں, یہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جو کلمات ارشاد فرماتے ہیں انہیں روایت میں بیان کیا گیا, کہتے ہیں الحمد للہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جنہوں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے.
سبحان
جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا, اور ملک عظیم مجھے عطا فرمایا ہے. وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ يُتَمُّ بِي وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا.
سبحان
تو فضائل مجھے عطا فرمایا ان میں یہ ہے کہ مجھے پیشوا بنایا گیا, مجھے آگ سے بچایا گیا اور اس آگ کو میرے اوپر سلامتی والا کر دیا گیا.
کیا بات.
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور وہ یوں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ الذی کلمنی تکلیما.
اللہ
تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام فرمایا. اور کیا خوب کلام,
خوب کلام. واہ واہ کیا ترجمہ کیا مفعول مطلق کا آپ نے.
سبحان
کلمنی تکلیما. واہ جی واہ, مرحبا.
واصطفانی برسالته وکلماته وقربنی الیہ نجیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا اور مجھے راز کہنے کو قریب کیا. وانزل علی التورات, اور مجھ پر توریت کو نازل فرمایا. اور پھر آگے وہ تذکرہ کیا کہ فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو رب العالمین جل وعلا نے نجات عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور ان کا کیا خطبہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ الذی خولنی ملکا وانزل علی الزبور علانی الحدید. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں ہیں جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور مجھ پر زبور کو نازل فرمایا اور میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا. وسخر لی الطیر, میرے لیے پرندوں کو مسخر کر دیا, پہاڑوں کو مسخر کر دیا. وآتانی الحکمہ وفصل الخطاب, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرمائی, فصل الخطاب عطا فرمایا. پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور ان کا خطبہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں الحمد للہ الذی سخر لی الریاح. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. والجن والانس, جنوں کو اور انسانوں کو میرے لیے مسخر کر دیا. اور پھر مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور دیگر جو کمالات انہیں عطا ہوئے اسے بیان فرمایا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے توریت بھی سکھائی, انجیل
بھی سکھائی.
وجعلنی, اور مجھے ایسا بنایا کہ میں کیا کرتا ہوں, ابری الاکمہ والابرسا واحیی الموتا باذن اللہ.
کیا بات.
میں اندھوں کو, برس والوں کو شفا دے دیتا ہوں اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا
کر دیتا ہوں.
ورفعنی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بلند کیا. وطہرنی من الذین کفروا, اور ان سے مجھے پاک کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تھا. اور مجھے بچایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے بچا کر میرے لیے ایک الگ راہ نکالی. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام,
اللہ اللہ
نبی کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے, سلمان بھائی
یہ جو استقبال کرنے والے ہیں وہ ایسی اونچی اونچی شان والے ہیں. اللہ اکبر.
ذرا آپ اندازہ دیکھیے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور وہ اپنی شانوں کو بیان کر رہے ہیں.
کیا بات.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان جلیل القدر شان والوں میں, جن کے لیے پرندوں کو مسخر کر دیا گیا, پرندوں کی بولیاں انہیں سکھا دی گئی, ہوائیں ان کے حکم پہ چلتی ہیں, لوہا ان کے لیے نرم ہے, ایسی عظمت و شان والے افراد ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان میں جب آتے ہیں,
کیا بات ہے,
تو پھر کس طرح خطبہ ارشاد فرماتے
اللہ
ہیں. آپ فرماتے ہیں الحمد للہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سارے عالمین کے لیے, ساری کائنات کے لیے, سب کے لیے میرے مالک و مولا نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وکافتا للناس بشیرا ونذیرا, تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، مجھ پر وہ فرقان نازل فرمایا، اس سے مراد قرآن ہے، کہ فیہ تبیان کل شیء، اس میں ہر چیز کا رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا.
کیا بات ہے!
دراصل دیکھیں تو علماء یا انبیاء کی یہ شان ہے جو وہ معراج کی رات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، یہ وہ شانیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی تو ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے وہ شان عطا فرمائی، مجھ پر وہ کتاب نازل فرمائی کہ جس میں ہر شے کا بیان ہے. اور پھر دیکھیے کہ کتنی عظیم بات ہے سلمان بھائی، پچھلے انبیاء محض اپنے رتبے اور اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا تھا اس کا بیان فرما رہے تھے، اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے کیا بیان فرمانے لگے ہیں.
اللہ
ابھی تو اس کا بیان ہے جو رب نے حضور کو عطا فرمایا، جو کتاب نازل فرمائی، اور پھر اب وہ بیان کرنے لگے ہیں وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّتِي.
اللہ
اب ان جلیل القدر پیغمبروں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی بات کو بیان، ان پیغمبروں کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کے رتبے کو بیان کر رہے ہیں، وہ میں ہوں اور وہ میں ہوں اور وہ مدنی چینل کے ناظرین آپ، وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّتٍ، میری امت کو سب سے بہتر امت بنایا. اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر ہوئی ان سب میں بہتر. وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّتًا وَسَطًا، میری امت کو امت وسط بنایا. وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ
وَالْآخِرُونَ،
میری امت کو وہ بنایا جو پہلے بھی ہیں جو آخر بھی ہیں. وَشَرَحَ صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا.
اللہ
تبارک و تعالیٰ نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، مجھے خاتم بھی بنایا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم اس بات کو بھی ذرا غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اتنا بلند ہے،
کیا بات،
وہ اتنے جلیل القدر پیغمبروں میں ہماری بات کر رہے ہیں کہ میری امت کو رب العالمین جل وعلا نے یہ شان عطا فرمائی. ذرا ہم قرآن کو بھی تو اٹھا کر پڑھیں
جی،
اسے دیکھیں کہ ہمیں جو شان ملی ہے وہ کیوں ملی ہے.
جی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، ہمیں خیر امت بنایا، کیوں بنایا؟ ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، ہمیں بہتر قرار دیا گیا ہے. اور کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس میں دو یہ وصف بڑے نمایاں ہیں کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں. اپنی ذات میں ہم ان وصف کو، ان اوصاف کو تلاش کریں کہ کیا میں کبھی بری بات کو دیکھ کر ڈرتا ہوں اور برے لوگوں کو برا کام کرنے سے منع کرتا ہوں؟ اگر نہیں کرتا تو دیکھیں مجھے کرنا چاہیے
بلکل.
میری بہتری کی وجہ یہ قرار دیا
واہ.
اگر میں لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دے رہا، انہیں غفلت میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف نہیں بلا رہا، تو مجھے بلانا چاہیے، میرے بہتر ہونے کی وجہ یہ قرار دیا گیا ہے. جب میں دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے والا ہوں گا، برائی سے روکنے والا ہوں گا، تو بدرجہ اولا مجھے اپنے اوپر اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے کہ میں برائیوں کو چھوڑ دوں اور اچھائیوں کو اختیار کروں، تاکہ پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ مقام عطا فرمائے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت الفردوس کے
وارث ہوں گے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! اور یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام.
واہ واہ سبحان اللہ،
یہ مہربانی ہے حضور کی، ہماری کیا اوقات ہے، اسی پر بندہ ساری زندگی حضور پر جو ہے وہ فدا ہوتا رہے اور اسی پر ساری زندگی حضور کی اطاعت کرتا رہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنے پاک مجمع کے اندر جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ یاد فرمایا ہے، کتنا بڑا احسان فرمایا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے. مفتی حسان صاحب کا ویڈیو پیکج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے.
علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ کسی بھی نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر معجزہ، یعنی اس جیسا یا اس سے بڑھ کر معجزہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیا گیا ہے. مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو معراج نصیب ہوئی، لیکن ان کی جو معراجیں تھیں وہ جسم کے اعتبار سے لا مکان میں جانا نہیں تھا۔ ان کا معراج کا یہ نہیں تھا کہ وہ ساتویں آسمان پر گئے، وہ سدرۃ المنتہا پر گئے، انہوں نے عرش معلا کو اپنے قدموں سے زینت بخشی ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ کسی کو زمین پر ہی تمام کی تمام کائنات کو دکھا دیا گیا، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی وہ ان تمام کی معراج سے بڑھ کر معراج تھی، کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے کے اندر، معمولی سے وقت میں، چھوٹے سے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا، پھر آسمانوں سے آپ عرش اور عرش کے ماورا یعنی عرش سے بھی اوپر آپ تشریف لے کر گئے۔ تو ہمارا جو معراج کے حوالے سے عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہاں تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ جسم کے ساتھ ہوئی، یعنی روح اور جسم دونوں چیزیں یہ ساتھ تھیں، ایسا نہیں تھا کہ فقط روح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے ہوں، بلکہ قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات میں لے گئی، لیلم رات کے مختصر سے حصے میں لے گئی۔ یہاں جو عبد کا لفظ ہے بعبدہ، تو عبد کے لفظ پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بہت خوبصورت خوبصورت نکتے یہاں پر بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک نکتہ اور دلیل یہ بیان کی کہ عبد یعنی جو لفظ عبد ہے یہ اس ذات پر، اس ہستی پر بولا جاتا ہے کہ جس کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، یعنی روح مع الجسد، جب دونوں چیزوں کا مجموعہ ہو، روح بھی ہو جسم بھی ہو، تو اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ یہ مسجد اقصی لے جایا گیا، اور پھر اسی روح اور جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ساتوں آسمانوں پر پہنچے، اور پھر اس کے بعد لا مکان میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں کے جو حالات و معاملات تھے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معراج یہ حق ہے، معراج کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور مسجد اقصی تک جو پہنچنا ہے اس کا ثبوت تو صراحتاً قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ کروائی گئی۔ اس سے اوپر کی جو سیر ہے، اوپر تشریف لے جانا، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اگر اس معراج کا کوئی انکار کرے گا تو اس کے اوپر گمراہی کا حکم ہوگا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اصلاً اگر کوئی معراج نہیں مانتا تو یہ پھر قرآن کا انکار ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا۔
واضح آیت مبارکہ،
بالکل واضح، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو ہو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، وہ مسجد اقصی کی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے تاکہ اس بندے کو، اپنے خاص بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اسرا کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا اس کو اسرا کہا جاتا ہے، پھر آپ جو آسمانوں پر تشریف لے کر گئے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے اوپر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر گئے اس کو اعراج کہا جاتا ہے۔
سبحان اللہ،
واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان نثار ہیں وہ حضور کی ساری شانوں کو کیا کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور تسلیم ہی کرنا چاہیے اور دل سے ماننا چاہیے اور خوشی کا اس پر اظہار کرنا چاہیے کہ ہم ہی وہ مسکین لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایسے شان والے نبی کا امتی بنایا ہے۔
سبحان اللہ،
سبحان اللہ، ہے میرے نبی، پیارے نبی ہے مرتبہ
بالا تیرا،
بالا تیرا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں۔
عبدالخالق عطاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ یہ سفر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے ہوا اور پھر آسمانوں کی سیر وغیرہ کا سلسلہ ہوا, تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد الحرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف نہیں لے کے جایا گیا, مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے جایا گیا, تو اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے, قبر میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں, مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے بھی حاضر ہیں اور پھر آسمانوں پر بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں, تو یہ موسیٰ علیہ السلام پہلے کیسے پہنچ گئے؟ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں.
کیا بات ہے جی خرم بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو قبلہ اول, تو یہ ہمارا جو ہے جو قبلہ اول تھا جو پہلے لوگوں کا تھا, وہ تھا مسجد اقصیٰ, اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ مسجد الحرام ہی قبلہ تھا. تو دونوں قبلوں کی یعنی کہ آپ کی
پیشوائی
پیش ہو جائیں, دونوں قبلوں کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہو جائیں, ایک تو یہ حکمت بھی, اور بھی علماء کرام نے کئی حکمتیں اس کے اندر بیان
فرمائی ہیں. ایک اور جو بڑی پیاری بات بیان کی گئی ہے, بڑی اہم جسے ہم بولیں, وہ یہ بھی ہے, ایک تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں بھی حضور کے قدمین شریف ہیں, جو ہے وہ لگ جائیں تو اس کے شرف میں اور اضافہ ہو جائے. تو انبیاء کا قبلہ پہلی امتوں کے جو تھے افراد ان کا تھا ہی, تو قدمین مصطفیٰ بھی لگ جائیں گے, ایک بات تو یہ ہے اور جسے خرم بھائی نے بیان فرمایا. اور دوسری بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ معراج جو تھا, شان معراج تھی, یہ قریش اور جو مکے کے لوگ تھے ان کے سامنے بیان فرمانی تھی, اور وہ جو مکہ شریف کے لوگ تھے ان کا یہ مسجد اقصیٰ اور یہ یروشلم جو تھا یہ دیکھا ہوا تھا, کہ اگر وہ کچھ سوال کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد اقصیٰ شریف کے بارے میں ان سوالوں کے جواب دیتے, تو ان کو یقین کرنے کے لیے ماننے کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوتی, اور ان کے لیے انکار کا کوئی راستہ یہ نہ بچتا. تو اس لیے مسجد اقصیٰ کو بھی ڈیسٹینیشن حضور کے معراج کا ایک بنایا گیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بالکل ایسا ہے. رب العالمین جل وعلا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس مرتبے کو بھی رکھا تھا کہ آپ نے انبیاء کی امامت کروانی ہے, جس طرح یہاں پر امامت کروائی, آگے فرشتوں کی بیت المعمور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف عطا فرمایا کہ وہاں امامت کروائی, کیونکہ انہیں دنیا میں مبعوث کیا تھا, دنیا میں بھیجا تھا. اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, تو ان آیات میں سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار بھی شامل ہیں اور ان کی قبور بھی شامل ہیں, اور اس کے گرد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھیں ان کا بھی دکھانا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقصود تھا. جب یہاں تھیں چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں معراج کروائی. بے شمار حکمتیں, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. کتنی حکمتوں تک ہم پہنچ سکیں یہ ہمارے عقل فہم یا مطالعے کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا حکمتیں ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی.
نہیں, یہ تو مالک ہی جانتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا, تو یہاں پر ایک یہ بھی بات تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اپنی مبارک قبر شریف میں جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں, اور جہاں چاہتے ہیں وہاں پھر جا بھی سکتے ہیں, اور ان کو یہ شان یہ اللہ کریم نے ہی عطا فرمائی ہوئی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرانٹیڈ شان ہے, اللہ کریم کی عطا کردہ شان ہے. قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ حضور سے پہلے حضور کا کیا کر رہے ہیں, استقبال کر رہے ہیں, اور چھٹے آسمان پر یہ بھی حضور سے پہلے جا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں, اور غلاموں کی حضور کے غلاموں کی داد رسی بھی فرما رہے ہیں, امداد بھی کر رہے ہیں.
سبحان اللہ,
امداد بھی کر رہے ہیں کہ وہ 50 کا وہ 5 نمازیں کروائیں جو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس میں نوازش اور ان کی مہربانی اس میں شامل ہے, بلکہ یہ تو اور کم کروانے کے اس میں جو ہے وہ تھے. کیا مہربان ہے, کمال مہربان ہے جناب موسیٰ علیہ السلام حضور کے غلاموں پر. تو انبیاء کی یہ شان ہے, چاہے تو قبر شریف میں رہیں, چاہے تو کہیں کسی کو جو ہے وہ کسی اور مقام پر تشریف لے جائیں, اور آسمان پر جائیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بلند فرمائی ہے, انبیاء کی یہ شان ہے, اور اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ, حضور کا بڑا واضح فرمان ہے, الانبیاء احیاءٌ فی قبورہم یصلون, اللہ کے نبی اپنی قبروں میں کیا ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں, نماز بھی ادا فرماتے ہیں. اور پھر مسجد اقصی میں تو خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں تھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے, سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کیا ہیں, موجود ہیں. انبیاء کی شان ہے, اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ,
تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ چھپ جانے والے گاڑیوں ہی ان کا چر چار ہے گا رہے گا, یوں ہی ان کا چر چار ہے گا, پڑے
صدقے یا رسول اللہ میں قربان جاؤں حضور کی عظمت اور شان کے. اور اللہ کریم نے حرام کر دیا ہے زمین پر, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی, اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, یرزق, اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, بس اتنی کہ فقط آنی ہے, اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. تو یہ معراج شریف اس کو بھی بیان کر رہا ہے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں بھی ہونا, مسجد اقصی میں بھی ہونا, چھٹے آسمان پر بھی ہونا, عقیدہ حیات النبی کو بابانگے دوہل بیان کر رہا ہے. جی خالد بھائی کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عظمتیں اور رفعتیں ان کو ماننے, ان کا یقین رکھنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں. جی
آپ کو مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بارک ہو, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں.
واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ کیا بات ہے, مرحبا. جی
نعت خان صاحب سے کلام سنا دیجیے, زہی عزت و اعتلاء محمد کی ہے عرش حق
زیر پائے محمد. ماشاء اللہ, مرحبا. مشتاق بھائی ہیں جی نواز جتوئی سے, ان کو بھی کلام سننا ہے, آ جائیے. اور ناروال سے میسج ہے جی, کلام سنے ہیں صف آرا صف حور و ملک, اللہ برکت جو ہے وہ عطا فرمائے. کلام ان کو سننا ہے, مظفر گڑھ سے میسج ہے جی, کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. واہ سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی, اللہ برکت دے. صفدر اقبال چشتی صاحب کا میسج ہے, اشفاق بھائی کا, ان کو کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے. اور یہ عارف والا سے میسج ہے, ام سبان, اور ان کا کہنا ہے کہ حاجی مشتاق کی آواز میں کوئی کلام سنایا جائے. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو جی. اور خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ, عدنان بھائی سے کلام سنوایا جائے. گجرا والا سے میسج ہے, اللہ برکت عطا فرمائے. عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں.
صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زہِ عزت و اعتلائے محمد، زہِ عزت و اعتلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، عجب کیا جب کیا کر رہا فرمان ہم پر، خدا محمد برائے محمد، خدا محمد برائے محمد، زہِ عزت و اعتلائے محمد، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیندا، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدا، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدا، خیرات مجھے اپنی محبت عطا کر،
عطا ماں نے دریدا آیا ہو تیرے در پہ بتا ماں نے دریدا کس در جے سکوں میں ہے میرا قلب تپیلا کس در جے سکوں میں ہے میرا قلب تپیلا صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدا صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدا خوشبو دو عالم میں تیری گل جیتا.
مرحبا ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اشفاق بھائی کا کلام بھی سناتے ہیں, آئیے سنو.
نبی 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 معراج مصطفیٰ ہے, معراج مصطفیٰ ہے, میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا, میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکاں کا اجالا ہمارا نبی, جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا, جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا, زمینوں زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ تور کجا سپہر تو کیا کہ عرش علا بھی دور رگا جہت سے ورا وصال ملا یہ رفعت شاہ تمہارے لیے جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک ولک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے تھے تبارک اللہ سال کے تھے
جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا
انور سے جو اٹھا شب معراج جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج خالق نے محمد کو بلایا شب معراج اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج
جب پہنچے مقام فتد اللہ پہ محمد خالق سے رہا کچھ بھی نہ پردہ شب میرا
جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے
مرحبا ماشاءاللہ کیا بات ہے اشفاق بھائی کو بھی اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے کچھ مشاہدات کا بھی ہم بیان کر رہے ہیں. عنوان ہم نے رکھا ہے معراج مصطفیٰ اور ہماری ذمہ داریاں. تو ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس کا اگر کنکلوژن تو وہ اس میں دو تین باتیں بڑی ڈومینیٹڈ جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں جن کو خلاصے کے طور پر ابھی تک دیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد نوافل ادا کرنے والا بندہ بنے, تحیت الوضو پڑھے اور اس کی برکت آپ نے سماعت فرمائی, جناب بلال کو کیا مقام اور شان ملا سبحان اللہ. اور دوسری بات جو ہے یہ غصہ پینے والوں کے لیے جنت میں محلات کو دیکھا کس نے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, تو بندہ جو ہے یہ غصہ پینے والا بھی بنے. اور تیسری بڑی ڈومیننٹڈ بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے ابھی تک کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں یہ ہے کہ عقیدہ حیات النبی یہ بھی برحق ہے اور ہر مسلمان کا اس پر یقین اور بلیو ہونا چاہیے. اور ایک اور بڑی پیاری بات جو ابھی تک ہمیں سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پر ہی اپنے غلاموں کو یاد رکھا ہے. تو غلام کی بھی ایک ذمہ داری ہے, امتی کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جس کریم نبی نے ہر مقام پر یاد رکھا ہے ان کو یاد رکھا جائے, ان کی یاد دل میں بسائی جائے اور ان کا ذکر زبان پر رکھا جائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہی اپنی زندگی کو گزارا جائے. تو ابھی تک جو ہمارا پروگرام بیان ہوا اس میں ہم نے جو کچھ چیزیں بیان کی ہیں تو ان کو میں نے سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. مزید بھی میں چاہوں گا آب کوثر پلانے والی کچھ نیکیاں میں چاہوں گا خرم بھائی آپ ان کا ذکر فرمائیں.
سبحان سلمان بھائی, ماشاءاللہ اللہ پاک کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ہمیں امتی بنایا, اور ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک شان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نہر کوثر عطا فرمائی ہے. اور یہ بڑی زبردست نہر ہے, اس کے بارے میں روایتوں میں ہم نے پڑھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد,
نہر کہہ لیں حوض کہہ لیں,
نہر کہہ لیں حوض کوثر کہہ لیں نہر کوثر کہہ لیں. تو یہ جو کوثر ہے نا یہ ایسی ہے کہ جہنم, یہ جو ہم پل صراط سے گزر کر پہنچنا ہے اس کے پاس, لیکن محشر کی جو گرمی اتنی شدید گرمی کہ پیاس سے زبانیں باہر ہو آ رہی ہوں گی, سوکھ کر کاٹا ہو چکی ہوں گی, اس شدت پیاس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, پیاس کی اتنی شدت ہوگی. اتنی شدت کے بعد جب کوئی انسان اگر ہمیں دنیا کے اندر شدید گرمی میں جب ہم نے روزہ رکھا اور پانی پیئے تو کتنا ہی پی لیں ہماری پیاس ختم نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن حوض کوثر سے جو پیے گا نا پھر کبھی پیاسا نہیں رہے گا.
اللہ
اتنی سخت پیاس برداشت کر کے جب وہاں پر حوض کوثر پر آئے گا تو پھر وہ پیاسا نہیں رہے گا. تو ہمیں کسی بھی طور پر حوض کوثر کو جو یعنی کہ حوض کوثر پانے والی جو نیکیاں نا ان کو فراموش نہیں کرنی چاہیے. بہت ساری نیکیاں ان میں سے بعض نیکیاں جن کا تعلق ہمارے پڑھنے سے, جیسے درود پاک کی کثرت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہمیں یہ ملتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا.
کیا بات,
تو درود پاک کثرت سے پڑھنا یہ بھی حوض کوثر دلانے والا عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگوں کو روزے داروں کو افطار کرواتے ہیں, پہلے تو فضیلت ہی بیان کی کہ جو کسی روزے دار کو افطار کروائے گا اس کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا اس روزے دار کو ملا, روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ہے اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے روزہ افطار کروایا. تو اس کی فضیلت کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین اسے میرے حوض سے پلائے گا, یہ حوض کوثر سے اسے بھی پینا نصیب ہوگا. ایک اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ
جی
کہ جو شخص راہ خدا میں سفر کر رہا ہوتا ہے, راہ خدا میں سفر کرنے والے کو کوئی پلاتا ہے پانی جی وغیرہ پلاتا ہے اس کی پیاس ختم کرتا ہے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ پیاس یہ راہ خدا میں سفر کرنے والے کو جو پلائے گا اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ایسے اللہ پاک حوض کوثر سے پلائے گا. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی بدولت انسان حوض کوثر کو پا سکتا ہے, اور پیاس کی جو شدت محشر کی ہوگی جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس شدت کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے معاون ہوگی. اور ایک اور چیز ہے بڑی پیاری بات, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑی ایک اور فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو غیر ضروری جو باتوں سے کوئی بچے ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے زبان کو اور اپنے ہاتھوں کو جو غیر ضروری جو چیزیں ہیں غیر ضروری امور سے بچا کر رہے گا رکھے گا, نبی کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلت میں بھی ارشاد فرمایا اللہ پاک اسے میرے ہوش
آب کوثر پلائے گا,
آب کوثر پلائے گا. تو جتنی بھی غیر ضروری کام ہیں باتیں ہیں چاہے الفاظ ہیں چاہے کام ہیں جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے, تو ایسے کاموں سے اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سعادت ہمارے حصے میں بھی آ جائے گی. اللہ رب العالمین اس ہوش سے ہمیں پینا نصیب فرمائے.
آمین آمین. میں چاہوں گا عدنان بھائی کوئی ایسا شعر بھی سنائے جس میں آب کوثر ہو یا حوض کوثر ہو. جی
انا اعطینا کل کوثر.
جی
لفظ انا شرط تو نہیں نا,
نہیں آب کوثر کا ذکر, آب کوثر ہو چلیں یا کوثر ہی کم از کم آ جائے, ایسا کچھ شعر سنا ہے. جی کیا فرما رہے خرم بھائی؟
یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے.
یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے, یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, مجھ رضا کا سنا دے,
سبحان اللہ. ایک بڑا مشہور و معروف بھی شعر ہے عدنان بھائی, جس کی دو بوند ہیں
کوثر و سلسبیل,
کوثر و سلسبیل, یہ سلسبیل بھی جنت کی نہر کا ہی ایک نام ہے. جس کی دو بوند ہیں کیا؟ کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا
ہمارا نبی,
ہمارا نبی.
جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا یا ہمارا نبی. سب سے سب سے بالا ہمارا نبی.
اس شعر کو عدنان بھی کسی اور طرز میں پڑھا جا سکتا.
جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی
جی کسی اور طرز میں ایک طرز میرے ذہن میں بھی ہے
جس کی دو بوند ہے کوثر و سرسبز جس کی دو بوند ہے کوثر و سرسبز ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی دریا ہمارا نبی
کیا بات ہے آپ کی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں جو آب کوثر پلانے والی نیکیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے ٹھیک ہے نا جی تو اس کے لیے بشارت جو ہے وہ آقا کریم نے عطا فرمائی ہے اور درود پاک کی کثرت کرنے والے کے لیے یہ بشارت آقا کریم نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے اللہ ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی آپ کو ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں معراج مصطفیٰ اور ہم آئیے دیکھیے
مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے معراج مصطفیٰ اور ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کا شرف عطا فرمایا اور وہاں بلایا جہاں کوئی نہ پہنچ سکا نہ آپ کے سوا کوئی اور پہنچ سکے اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مقام میں جہاں جہاں جہت ختم ہو جائیں جہاں کب کہاں یہ زمانے اور مکان کی چیزیں ہیں وہاں وہ ختم ہو جائیں رب نے وہاں اپنے محبوب کو بلایا فرمایا ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا اتنا قرب عطا کیا کمان کے سروں سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ قرب اور فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا وہی فرمائی اپنے خاص بندے کی طرف جو بھی وہی فرمائی اب یہ وہی جو تھی اس کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ اس وہی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں محب اور محبوب کے اثرات دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے اگر خدا کو ان کا اظہار مقصود ہوتا تو خود ہی بیان فرما دیتا جب اس نے بیان نہیں کیا یہ فرمایا وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی کی تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کرے بہرحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی و روحانی ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا وہ سب کچھ عطا فرما دیا البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا ہر دن رات میں 50 نمازیں ادا کرنی واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا تو ارشاد فرمایا 50 نمازیں حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ آپ رب کے پاس واپس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے تخفیف کا کہ آپ کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا ہم نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ان کا تجربہ کر لیا اب رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے یا رب خفف علی امتی اے اللہ میری امت کے لیے تخفیف فرما یعنی کم کر دے کچھ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات پھر واپس گئے پھر 5 کم ہو گئے پھر موسیٰ نے وہی عرض کیا پھر آپ رب سے حاضر ہوئے بارگاہ الہی میں تو یوں سلسلہ چلتا رہا 9 بار آپ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 5 نمازیں کم ہوتی گئیں اور یہ جب آخر میں 5 رہ گئی نا تو جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ اور کم کروا تب آپ نے فرمایا کہ مجھے حیات دی ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی بار گیا ہوں رب نے مجھے نہ نہیں کی تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب دن اور رات میں یہ 5 نمازیں اور نماز کا ثواب 10 گنا ہے اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئی آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں ان کو 50 کا ثواب عطا کیا جائے گا تو یوں معراج کا تحفہ نماز یہ اللہ پاک نے عطا کیا. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، تحفے کی قدر کی جاتی ہے، اور تحفہ دینے والا بھی بہت عظمت والا ہو، تحفہ لانے والا بھی عظمت والا ہو، تو ایسے تحفے کی ناقدری نہیں کی جاتی، ایسے تحفے کی بے قدری نہیں کی جاتی. تو معراج کا تحفہ ہے نماز، اور میں مومن کے لیے معراج بنا دی نماز، کیا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج کا شرف رکھتی ہے. نماز مومنوں کے لیے معراج، نماز دین کا ستون، نماز اندھیری قبر کا چراغ، نماز پل صراط کے لیے آسانی، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ، نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ، شفاعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے کا ذریعہ، نماز دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ، نماز اندھیری قبر کا چراغ، نماز پل صراط کے لیے آسانی. نماز پڑھنے والا دنیا میں بھی برکت پائے، آخرت میں بھی برکت پائے. اور بے نمازی سے اللہ ناراض، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، موت کے وقت بھی سختی، قبر میں بھی تکلیف، آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ ناراض ہوا تو دوزخ کا حکم. الغرض، نماز بہت اہم عبادت ہے، معراج کا خاص تحفہ ہے نماز، لہذا نماز میں کبھی کوتاہی اور سستی نہ کی جائے. اللہ میں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سبحان اللہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کی کیا کریں، پابندی کریں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
آمین.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عذاب میں مبتلا لوگوں کا بھی مشاہدہ فرمایا. میں چاہ رہا ہوں خرم بھائی کچھ اس کا بھی ذکر کیا جائے.
سلمان بھائی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاں اللہ پاک نے جنت کے نظارے کروائے، وہیں پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جہنم کے احوال بھی اللہ رب العالمین نے دکھائے. تو وہ جو احوال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھے، یہ وہ احوال تھے کہ جو جہنم میں جانے کے بعد لوگوں کو پیش آنے، لیکن وہی بات کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آئندہ ہونے والے احوال بھی اسی وقت دکھا دیے گئے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جہنم کے اندر ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ ان کو پکڑے ہوئے تھے، یعنی لوگوں کو جن پر عذاب ہو رہا تھا ان کو کچھ لوگ مامور تھے جو ان کو پکڑے ہوئے تھے، اور دوسری طرف سے کچھ لوگ تھے جو ان کے جسموں سے ہی ان کا گوشت کاٹتے اور ان کے منہ میں ٹھونستے تھے. تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عیب جوئیاں کرتے تھے. یہ چھوٹا سا عمل سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ذرا سی زبان چلا دی، کسی کا عیب بیان کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، مزہ آ گیا، ذہن کو سکون مل گیا، دل کے اندر جو ایک بے چینی تھی اس کو تو ہم دنیا کے اندر کسی طرح سکھ میں بدلنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بے چینی جو جہنم کی ہے نا، وہ ہم کسی طور پر نہ تصور کر سکتے نہ اس کا ذرہ برابر اس کو برداشت کر سکتے. پھر اسی عمل کا، یہ جو غیبت ہے نا، اسی کا ایک اور بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب مشاہدہ فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، کچھ لوگ وہ بھی دیکھے کہ جو اپنا ہی گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے، وہ مردار کا گوشت کھا رہے تھے، مردار کا گوشت کھا رہے تھے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں، یہ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں. اور ایک اور اسی عمل کا ایک اور عذاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جو اپنے، جن کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے چہروں اور سینوں کو اس سے چھیل رہے تھے. ایسی خارش ان پر مسلط تھی، جو اس کی شرح میں آتا ہے کہ ایسی خارش مسلط تھی کہ اس کی وجہ سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے، چہرے اور جس سینوں کو انہوں نے چھیل لیا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا جبریل علیہ السلام سے، یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کی کیا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے. تو یہ تھوڑی سی تسکین اپنے آپ کو دینے کے لیے اتنے، یعنی کہ نہ برداشت ہونے والے عذاب کا ہمیں مستحق بنا لینا، یہ بالکل نادانی ہے اور بے وقوفی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں مسلمانوں کی عزت کا پاسداری کرنے کا ہمیں حکم ملتا ہے.
جی،
مسلمان کی عزت کو بہت زیادہ بڑھ کر بتایا. ہم ذرا سی لذت کی خاطر ایک مسلمان کی عزت کو داغدار کر دیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی شفیق ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم بھی یہی دی ہے کہ لوگوں پر شفقت برتی جائے. ہمیں کسی سے شکایت ہے، اس سے جا کر ڈسکس کر لیں اور اس سے جا کے معاملہ حل کر لیں، بجائے اس کے لوگوں کے اندر جا کر سناتے رہیں. اور کسی سے ڈسکس بھی کرنا ہے تو انداز بھی ایسا رکھیں کہ جس سے وہ بجائے اس برائی پر، اس غلطی پر اور زیادہ ڈھیٹ بننے کے، وہ اس کو محسوس کرے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہو، اس کو یہ نہ لگے آپ اس کو ذلیل کر رہے ہو.
صحیح،
اس کے خیر خواہی والا انداز سے اگر آپ اس سے بات کریں گے, اور ہر ایک کے لیول کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے, تو اپنے لیول کے لحاظ سے وہ بات کریں, لیکن وہ طریقہ ایسا رکھے کہ جس کے اندر اصلاح ہو اور اس کے اندر مزید بگاڑ پیدا نہ ہو.
مرحبا,
یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں جس کو ہم مرحبا اپنانا چاہیے.
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں, اور غیبت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے غیبت ہے کیا, یہ زبردست میری سنت کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں. اس کتاب کا جو ہے وہ مطالعہ فرمائیں, اور ابھی تک نہیں پڑھی تو اس کو پڑھ لیں, پڑھ لیا تو ایک دفعہ پھر سے بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم غیبت کی مثالیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں. اللہ نے چاہا تو غیبت سے بچنے کا ہمارا ذہن بنے گا. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے کیا, مسلمان کی غیبت کرنا. مسلمان کا عیب بیان کرنے سے حتی الامکان, جہاں پر شریعت لازم نہ کرے وہاں پر بچنا ہی چاہیے. دعا بھی کرتے رہیں. امیر سنت نے کیسی پیاری بات لکھی, کیسی پیاری دعا ہے کہ میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ, دور ہمیشہ, دور ہمیشہ. میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ, دور ہمیشہ. اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ, اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ. آمین آمین آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام کی جانب جا رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں خالد بھائی ایک بات آپ بھی بیان کریں, پھر ہم صلوات و سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں رب العالمین جل وعلا نے انعامات فرمائے اور امت کو جو انعام ملیں گے ان کا مشاہدہ کروایا, وہیں جس طرح خرم بھائی بیان کر رہے تھے کہ جو عذابات ہونے ہیں ان کا بھی مشاہدہ کروایا گیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ملاحظہ فرمائے. عذابات میں سے ایک سلسلہ یا ایک صفت ان لوگوں کی بھی ہے جو سود خور ہیں, سود کھاتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں اپنے لیے. علامان والحفیظ اگر حلال سمجھا تو پھر تو ادارہ اسلام سے ہی دور لے کر جانے والا, نکال لے جانے والا عمل ہے. رب العالمین فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ کریم نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. جس کو اللہ حرام قرار دے بندہ اس کو کیسے حلال ٹھہرا سکتا ہے, اور جب حرام سمجھ رہا ہے تو پھر اسے کھا کیوں رہا ہے؟
صحیح.
جب حرام میں پڑے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا اور اس کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے.
اوہ.
اتنا بڑا پیٹ کہ وہ مکان کی مانند. پھر ارشاد فرمایا اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے.
اللہ.
میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا کہ یہ سود خور ہیں. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے کیوں ہوں گے؟ فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سود خور جو ہے یہ لالچی ہوتا ہے, کھاتا تھوڑا ہے لیکن جمع زیادہ کر کے رکھتا ہے, اس وجہ سے پھر اس کا پیٹ ایسے بڑا کر دیا جائے گا اور پھر اس کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے. کہا گیا کہ ایک پیٹ معمولی سا کیڑا بھی پیٹ میں پیدا ہو جائے نا تو وہ بندے کی صحت کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے. جب سانپ نعوذ باللہ من ذلک ایسے پیٹ میں جو کوٹھری کی مانند ہے, بڑے مکان کی مانند ہے, اس میں پڑ جائیں تو پھر بندے کے لیے کتنا تکلیف دے. اس آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے قربان جائیں کہ حضور نے ہمیں بچانے کے لیے وہ دیکھا ہوا پہلے بتا دیا ہے کہ بچ جاؤ ورنہ ایسا ہو جائے گا. بندہ کسی چیز کا نتیجہ سن لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے تو اس سے ڈر کر اپنے آپ کو روک لیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ملاحظہ فرمایا معراج کی رات اور ہمیں بیان کر دیا. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں پھر ان گناہوں سے رکنا چاہیے, نہ ہم غیبت کی طرف جائیں, نہ سود خوری کی طرف جائیں, نہ ہم بے نمازی بنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا ان گناہوں کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
اللہ ہمیں بچائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سود نہیں لیں گے, سود نہیں کھائیں گے, نہ لیں گے اور نہ ہی سود پہ پیسہ دیں. پیسے پر جہاں پیسہ آ رہا ہے نا تجارت کے علاوہ, پیسے پر جہاں کیا آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے, وہاں بندے کی بتی جل جانی چاہیے کہ کہیں یہ سود کی طرف تو نہیں جا رہا. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، اور معراج والے آقا کی اللہ ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آقا کریم کی عظمتیں بھی بتا رہا ہے، شانیں بھی بتا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے والے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے والے اعمال اور کام بھی بتا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، دوسروں کو ترغیب دلاتے رہیں، اور خود بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شامل رہیں، ان شاء اللہ الکریم دنیا و آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوات و سلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یا رسول اللہ سلام علی، یا حبیب اللہ سلام علی، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع برز میں ہدایت پلا کو سلام، شب اسرا کی دولا پیدا امد و رود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں صدا، غوث آدم امام دخا ونقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں صدا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو ہر، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں صدا، مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہارا را، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، یا رسول اللہ سلام علی، یا حبیب اللہ سلام علی۔
کھلے آنکھ سن